مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے سامع بھائیو، آج 1432 سنے ہجری کے جمادی ثانی کی پہلی تاریخ ہے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کا 12 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس ضمن میں مدنی مذاکرہ ہے.
میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. خود میرا سوال عرضی ہے کہ جو اسلامی بھائی داڑھی رکھتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا کیا سنت مبارکہ ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، یا ایک مٹھی رکھنا سنت ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن یا معلومات عنایت کر دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.
عوامی تصور یہ ہے کہ داڑھی رکھو تو سنت ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں. ایسا نہیں ہے. داڑھی مبارکہ ہم حنفیوں کے نزدیک تو واجب ہے، اور واجب کی بھی ایک سائز ہے، یعنی کہ تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی. جس کی نکلی نہیں یا نکلی چھوٹی ہے تو وہ تو معذور ہے، لیکن جس کی نکل آئی اور اب بڑھتی جا رہی ہے تو ایک مٹھی تک اس نے رکھنی ہے. ایک مٹھی سے بڑھ گئی تو اب اس کو کاٹ دینا، اس مٹھی سے جو زائد ہے اس کو کاٹ دے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. چاروں تیر ہر طرف سے یا گال سے بھی ایک مٹھی کے باہر جو نکلے وہ کاٹ سکتے ہیں. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ یاد رکھیے. اچھا، اب جس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، منڈواتا رہا، خشخشی رکھی، یعنی ایک مٹھی سے چھوٹی کی قطر واگر، تو اب اس نے رکھنے کی نیت کی، بہت اچھی بات ہے، خیر مقدم کرتا ہوں میں. لیکن جب تک کٹواتے رہے، منڈواتے رہے، اس کی توبہ واجب رہے گی، توبہ ضروری ہے. خالی داڑھی رکھ لینے سے وہ پچھلا نہ رکھنے والا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. اب یہ کہ اسلامی بھائی نے جو دوسرے سوال میں یہ کہا کہ میرا دل بہت کرتا ہے، ماں منع کرتی ہے، پھر منگنی اور شادی، ماں کی اطاعت. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ لائق تحسین اور صد مرحبا کہتا ہوں میں آپ کو. آپ ہمت کیجئے اور آج اور ابھی سے توبہ کر کے داڑھی بڑھانی شروع کر دیجئے. کیونکہ وہ اول تو ایک تو صورت ہے کہ ماں کی نافرمانی ہے، تو خالق کا جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جاتا. ماں مخلوق ہے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم داڑھی رکھنے کا ہے، تو اس لیے وہ شریعت کا حکم مانا جائے گا. تو آپ داڑھی رکھیں گے تو ماں کے نافرمان نہیں کہلائیں گے، گناہگار نہیں ہوں گے. اگرچہ ان سے آپ سختی نہیں کریں گے، मगर आप दाढ़ी रख लीजिए और तौबा भी कर लीजिए कि अब तक क्यों नहीं रखी, माँ की मानकर भी नहीं रखी तब भी गुनाहगार, तौबा करना होगा। और माँ को भी इंफिरादी कोशिश करके मोहब्बत से आप तौबा पर आमादा कीजिए। रहा यह कि शादी या मंगनी, तो शादी के लिए तो यह कि लोहे महफूज पर जिसका जोड़ा जहां लिखा है वहां होकर रहेगा, और जिसका नहीं लिखा वहां, जिसका नहीं लिखा जोड़ा उसका होना ही नहीं है। मुझे किसी ने बहुत पहले चिट्टागांग बांग्लादेश का वाकया सुनाया था, और जिसने सुनाया था वो भी अगरचे था मेमन लेकिन काफी साल वो बांग्लादेश में रहा है। उसने कहा कि एक नौजवान ने दाढ़ी रखी और घर वाले उससे सेट नहीं थे, और वो कोई शादी की भी तरकीब नहीं बन रही थी, और सामने वालों ने शर्त रखी कि अगर दाढ़ी रखेगा तो हम लड़की देंगे नहीं। अब ये नाचार दाढ़ी मुंडवाने का इसने वो इरादा किया, और दाढ़ी मुंडवाने और के लिए ये घर से निकला नाई की तरफ, यानी हेयर कटर, हेयर कटिंग सैलून की तरफ। तो रास्ते में रोड उबूर करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए उसको एक गाड़ी ने कुचल दिया और वो मर गया। अब ना उसको बेचारे की दाढ़ी आई ना उसकी शादी हुई। कि दाढ़ी काटने का उसने अज़्म मुसम्मम कर लिया ना, और इसी इरादे से वो घर से निकल गया कि मैं दाढ़ी कटवा रहा हूं। तो जब कोई बंदा किसी गुनाह का अज़्म मुसम्मम कर ले कि अब ये फाइनल है मैं गुनाह कर रहा हूं, तो अब ये उसका गुनाह हुआ, ठीक है ना। तो आप बेचारे की मतलब क्या आया, शादी तो नहीं हुई। तो ऐसे कई दाढ़ी मुंडे कभी कभी नहीं रोजाना मरते हैं जो कमारे होते हैं, और ये सबको तकरीबन इसका अंदाजा होगा, आपके मोहल्ले में बल्कि आपके खानदान में ऐसी अमवात हुई होंगी कमारों की कि जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी थी, मंगनी भी नहीं हुई थी और बेचारे दुनिया से चले गए। तो इसलिए मतलब ये खामखा का मसला है, अगर दाढ़ी वालों को शादी नहीं होती तो हमारे जो उलमा हैं दाढ़ी वाले सब तो बाल बच्चे वाले होते हैं तकरीबन, और मैंने तो उस दौर में दाढ़ी रखी जब वाकई यानी कि हमारे मुआशरे में दाढ़ी रखना एक बहुत बड़ी बात समझा जाता था। मैं जिस दौर की मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे को अल्लाह ने ये जज्बा दिया था कि जब से आई मैंने रख ली, ठीक है ना। और ये कोई मेरा ख्याल है 40-45 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब मेरी दाढ़ी निकली 45 साल तो हो गए होंगे शायद। और बड़ा अजीब नजर से मुझ पर लोग नारे लगाते थे, फप्तियां कसते थे, और हैरत से कि यार ये दाढ़ी, वो ना रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बोलो दाढ़ी कोई नहीं रखता था जनरली, वो बड़े बूढ़े रखते थे इतनी सी, आमतौर पर अब भी पंजाब वगैरह में खासकर देखा है कि वो भी हज पढ़ के आते हैं तो इतनी सी रख लेते हैं बेचारे छोटी सी, और चादर यूं रुमाल यूं रख लेते हैं तो हाजी साहब लोग उसको बोलते हैं, इतना बेचारों को शुऊर नहीं है। तो बहरहाल लेके मैंने दाढ़ी रखी, तो मेरी एक जगह मंगनी हुई, वो मंगनी भी टूट गई, मैं नहीं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बारगाह रिसालत में इस्तिगाथा पेश किया, एक नाथ शरीफ लिखी अपनी बादामी मस्जिद हमारे मोहल्ले में थी, वो रात भर खुली रहती थी, उसमें रात को देर से मुझे मौका मिल जाता था आते हुए घर से, और इस तरह मैं वजू करके फिर घर चला जाता था। तो वहां मैंने नाज शरीफ लिखी और सरकार की बारगाह में फरियाद की कि मैं आपकी सुन्नतों पर चलना चाहता हूं, ये मुआशरा मेरे साथ कैसा सलूक कर रहा है वगैरह। खैर तो फिर आखिरकार अब नाना और दादा बन गया हूं, वो दाढ़ी के साथ ही, दाढ़ी प्लस में इमामत पर था जिन दिनों, तो मैंने इमामत पर रहते हुए शादी हुई मेरी, यानी पक्का ही मस्जिद का मौलाना, फिर भी किसी ने दे ही दी ना मुझे, वरना हमारी और मेहमान बिरादरी के नखरे जो है ना ये दूसरी बिरादरियों से बहुत ज्यादा है। अब मेहमान और मैं बिल्कुल यानी कि कट्टर मेहमान हूं, कट्टर मेहमान यूं कि मेरा बाप भी मेहमान, मेरी माँ भी मेहमान, दादे परदादे हम लोग यानी कि वो असलन नसलन मेहमान। तो मेहमान बिरादरी ये मतलब ताजिर बिरादरी है, बिजनेसमैन बिरादरी है, इसमें मेरा दाढ़ी रखना और एक यानी कि एक अजूबा था कि यानी कि मेहमान और मौलाना ये दोनों मुतजाद बातें थी, تو الحمدللہ یکجا ہو گئی. اور آج الحمدللہ اب میمنوں میں علماء کی ایک یعنی کہ الحمدللہ لائن لگی ہوئی. یہ ہمارے میمن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, میمن مولانا نائب مفتی ہیں ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے, حافظ بھی ہیں. تو اب الحمدللہ میمنوں کی ایک تعداد ہے جو اب مدنی بھی ہیں اور بہترین مبلغ, اور اتفاق ہے حاجی عمران بھی میمن ہے. حاجی عبد الحبیب جو آپ کے بین الاقوامی یو کے اور یورپین ممالک کے ذمہ دار ہیں رکن, یہ بھی میمن اتفاق ہے. اور انہوں نے دارالعلوم امجدیہ سے سند فراغت حاصل کی, درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, مولانا بھی ہیں یہ. اور ہمارے نگران شورا نے بھی وہ دارالعلوم امجدیہ میں یہ دور حدیث میں جا کر یہ بیچارے پورا نہیں کر سکے, تنظیمی کام اتنا آپ کے پڑ گیا ان کے سر پر تو یہ ٹائم نہیں دے سکے. تو یہ بھی تھوڑے بہت تو ان مانو کر مولانا ہے, اور علمیت کے اعتبار سے بڑے بڑے مولاناؤں کو پیچھے رکھ دیں. الحمدللہ اتنی ان کے پاس معلومات ہے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قوم کی بھی ایک سوچ تبدیل ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. اور مجھے یہ تو ایک ضمناً میں نے اپنی قوم کی, ہماری قوم تو اتنی سی ہے میمن کو.
باپا آج تو دارالعلوم امجدیہ کے اساتذہ اور طلبہ بھی آپ کے مدنی مذاکرے میں آ رہے ہیں.
یہ امجدیہ والوں کا تو خاص کرم ہے, کل بھی کئی طلبہ امجدیہ کے تھے اپنے بس, اور ساری رات تھے, یہاں تک کہ سحری میں بھی تھے الحمدللہ. تو آج ماشاء اللہ اساتذہ بھی تشریف لائے, اور خاص کر ہمارے مہربان رفیق عباسی صاحب بھی بیٹھے, بہت ان کی ماشاء اللہ شفقت ہے. اور دعوت اسلامی وہ چلی بھی امجدیہ سے, یہ شاید سب کو نہیں پتا ہوگا.
سبحان اللہ,
سب سے پہلے امجدیہ ہی سے ہم لوگوں نے مطلب رہنے کو وہاں سے نکلے وہاں سے. اور سب سے پہلے میرا بیان دعوت اسلامی کی تاریخ کا بیان دارالعلوم امجدیہ کے ہی شیخ الحدیث اور جگر گوشہ صدر الشریعت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا میرا بیان رکھوایا, اور مجھے بلایا کہ تم ہماری مسجد میں آؤ. ملیر ٹنکی یا کینٹ بھول جاتا ہوں میں, ملیر کا یہ علاقہ ہے. تو وہاں انہوں نے اپنی مسجد کا مجھے ایڈریس سمجھا دیا کہ یہاں آ جاؤ. ہم لوگ وہاں پہنچ گئے, اور دعوت اسلامی کے تعلق سے مجھے یاد پڑتا یہ میری زندگی کا پہلا بیان تھا جو اظہری میاں قبلہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں میں نے بیان کیا دعوت اسلامی کا سب سے پہلا بیان. تو امجدیہ کی تو شفقتیں الحمدللہ شروع سے رہی ہیں, میرا بہت آنا جانا رہا ہے امجدیہ میں, تو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا نہیں ہوں میں مطلب, لیکن آنا جانا بہت رہا ہے. اور میں تو بہت پہلے سے وہاں اعلیٰ حضرت کے عرس پہ جاتا تھا. میں اپنی وہ سوچ بتاتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ پیدائشی یوں کہیے کہ ہم مطلب نسل نہیں سننی ہے. تو مجھے اعلیٰ حضرت کے عرس پر جانے کا امجدیہ میں بہت یہ کہ چسکا سا تھا, کیونکہ وہاں پھر میں مولاناؤں کے چہرے دیکھتا تھا علماء کے, اور اب اللہ جانے میری اس نے نظر دی مجھے ان کے چہروں میں بڑی چمک نظر آتی تھی. تو میں اسلامی بھائیوں کو بھی لے جاتا تھا کہ آ رہے آؤ وہاں چلتے ہیں, دیکھو سنیوں کے چہرے پہ کتنا نور ہوتا ہے. یہ اپنی لٹ دلیلیں تھی کہ مطلب سنیوں کے چہرے نورانی ہوتے, آؤ تم کو دکھاتا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں ایسے سے نورانی چہرے والے وہ آتے ہیں مطلب مولانا لوگ. تو ہم یہ مولاناؤں کی زیارتوں کے لیے جاتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی زیارتوں کے صدقے میں دعوت اسلامی بھی عطا کر دی اور بڑا عروج بخشا, اللہ کی رحمت ہے. شروع سے ہی الحمدللہ علماء سے اور مولاناؤں سے اور سادات کرام سے الحمدللہ محبت رہی ہے الحمدللہ, اور اسی نے ابھی تک بچا کر رکھا ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال وہ داڑھی کے تعلق سے
عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو, دو جہاں میں اپنا بیڑا پارے ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پارے ہے
انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
صبح سندھ کندری ہمیں بابا جان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہمیں وسوسے سے بہت آتے ہیں, کیا پڑھیں ہم؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشان سلامت تاری گجرا والا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں انسان کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟
مسئلہ یہ کہ وسوسے عام طور پہ سبھی کو آتے ہیں عموماً, کہ شیطان کے اس کارنامے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے کہ یہ مطلب سب کے پیچھے دوڑتا ہے, یہاں تک کہ اس کو پتا ہے کہ نبی معصوم ہے, نبیوں کا بھی اس نے پیچھا کیا نہیں چھوڑا, پتا ہے کہ نہیں مانیں گے تو بھی اس نے اپنی یہ عادت سے باز نہیں آیا اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کی, جس کی مطلب یعنی کہ بنیاد پر اب ہم تین جگہ کنکریاں مارتے ہیں جب مینا شریف میں حج کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ شیطان وسوسے تو سبھی کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وسوسے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ایمان نہیں جاتا, نہ گناہ ملتا ہے وسوسے سے. البتہ یہ کہ وسوسے کا علاج کرنا چاہیے, پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی اس لیے ہوتی ہے وسوسے سے, اور اس کو ہوتی ہے جو وسوسوں کو لفٹ کرواتا ہے. وسوسا آیا تو اب یہ پریشان ہوتا ہے, سوچتا ہے, اس پر غور کرتا ہے تو مرا, نو لفٹ. جیسے وسوسا آئے آپ, مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے لکھا ہے کہ بسا اوقات یہ تھوک جو پھینکتا ہے نا, یہ شیطان کے چہرے پہ جاتا ہے, تو یہ نامراد اس سے ذلیل ہوتا ہے. تو اگر یہ کچھ پڑھنے کا موقع نہیں بھی ہے اعوذ وغیرہ, تو خالی آدمی تھوک دے. اب جیسے استنجا خانے میں بیٹھے ہوئے اور اس نے یہ آ کر وہاں بہت وسوسے ڈالتا ہے, کیونکہ وہ تو ہے ہی وہ شیطانوں کی جگہ, تو اس وقت خالی تھتکارنے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, ذلیل ہو کے بھاگتا ہے شیطان. تو اگر وہ اس کے علاوہ جیسے اس موقع پر آئے تو تین بار الٹے ہاتھ پر لیفٹ شولڈر کی طرف وہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. اگر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے تین بار اسی طرح الٹے شولڈر کی طرف تھو 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 کر لیجئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے, اور نماز پھر شروع کیجئے. قیام نے کھڑے کھڑے جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تو اس کو قیام بولتے ہیں, اس کیفیت کو. تو قیام میں سجدہ جا کرتے ہیں, سر رکھتے ہیں یا سجدے میں, اس جگہ کو دیکھیے, اس پر نظر رہے. اور رکوع میں پشت قدم یعنی جو پاؤں ہے اس کا جو یہ اوپری حصہ ہے اس پر نظر رہے, اور دو سجدوں کے وہ التحیات میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت گود میں نظر رکھے, اور سجدے میں ناک پر نظر رکھے. نے قیام میں سجدہ گاہ پر, رکوع میں پشت قدم پر, سجدے میں ناک پر, اور التحیات پڑھتے ہوئے یعنی قاعدے میں گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اور یہ نظر رکھنے کا آپ کو میں نے بیان کیا, یہ ویسے ہی نماز میں ان مقامات میں نظر رکھنا یہ مستحب ہے, یعنی ثواب کا کام ہے, افضل ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے وسوسے اور ان کا علاج, بہت بہترین اور معلوماتی رسالہ ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے. چھوٹا سا رسالہ بھی ہوتا تو میں زیارت کروا دیتا آپ کو, اور یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کا اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, اس کی مطالعہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ عورت مارکیٹ میں جائے اس کی اجازت دی جائے یا نہیں؟ گھر کی عورت.
عورت مارکیٹ میں جائے یا نہیں اس کی اجازت دی جائے یا نہیں؟ ہاں عورت مارکیٹ میں گئی جبھی تو بھگا کر لے جائی جاتی ہے. جب تک چادر اور چار دیواری کی پابند تھی تو وہ اغوا کے کیس ان کے بنتے نہیں تھے, حرام کے بچے کچرا کنڈی پہ ملتے نہیں تھے. تو وہ عورت کو آپ نے بازار میں چھوڑا جبھی تو یہ دن دیکھنے پڑے اپنے کو. اور اکبر الہ آبادی کو بھی کہنا پڑا, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. البتہ پردے کی قیودات کے ساتھ شرائط کے ساتھ ضرورتاً عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور عورت خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اس کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ ان پر ان کے مطابق کوئی عورت نکلتی ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے 100% عورتیں غلط نکلتی ہیں, لیکن جس انداز کے اس وقت بازار ہیں یہ کسی پر پوشیدہ نہیں. نہ پردے کی رعایت ہے, نہ زبان کا ٹھکانہ ہے, نہ آواز بھی لوچدار نرمی, پھر وہ بیپاری یا تاجر سے بے تکلفی سے بارگیننگ, ہاں سنس کر بارگیننگ ہوتی ہے اور وہ بھی ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے تو اٹھاتی ہے تو چھینتا ہے, وہ سب ترکیبیں دنیا میں یہ ہو رہی ہیں. تو اس وقت مطلب ہے کہ اپنی عورت کو مارکیٹ میں خریداری کے لیے بھیجنا یہ بہت بڑا رسکی گین ہے, اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابیاں ہیں وہ شاید اس کے بیان کی حاجت نہ ہو کہ تھوڑا بہت بھی ذی شعور ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ شاپنگ وغیرہ کرے اور خریداریاں کرے, عورت نہ خریداری کرے نہ مطلب ہے کہ وہ عورت دکان پر بیٹھے اور مردوں سے ڈیلنگ کرے. کہ آج کل کا انداز جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلط ہے. ہاں جو شرائط کی پابندی کر سکتے ہیں جو لوگ, اور وہ اگر خریداری کرتی ہے یا بیچتی ہے تو اس سے, کیونکہ میں مطلقاً تو اس کو ناجائز تو کہہ ہی نہیں رہا, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو درست ہے وہ درست ہے. لیکن اب درست تو آٹے میں نمک کے برابر بھی کہوں تو شاید یہ بھی مبالغہ ہے. اتنی حالت خراب ہو گئی اس وقت بازاروں کی کہ بازاریں عورتوں سے پٹی پڑی ہیں, اور جو مطلب بد نگاہی کرنے والے مرد نوجوان خامہ خواہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں, عورتیں بھی خامہ خواہ بازاروں میں جاتی ہیں. خصوصاً رمضانوں میں تو وہ رات کے وقت وہ ہمارے یہاں بازار جمتے ہیں باقاعدہ, مطلب ایک پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, خالی خالی روزانہ وہ افطاری کر کے کھانا کھا کے یہ تھوڑا چیل پہل کے مارکیٹوں میں نکلتی ہیں, اس کا بھاؤ پوچھیں گی اس کا بھاؤ پوچھیں گی, گھوم پھر کے آ جاتی ہیں ادھر. یہ ہمارے بہت سارے ناظرین اس بات کو سمجھتے ہوں گے, آپ لوگ بھی شاید سمجھتے ہوں گے کہ آج کل جس انداز میں عورت نکل رہی ہے باہر, میرا بس چلتا تو سب کو مطلب یہ کہ دھکیلوا کر میں اندر ڈال دیتا اور باہر سے اس کو لاک کر دیتا. اندر کے لوگ کا بھروسہ نہیں کرتا, کھول کے نکل آئیں گی. اتنا بازار کا حال برا ہو گیا, ان کی وجہ سے مردوں کا حال برا ہو گیا, اور خرابیاں ہی خرابیاں خرابیاں ہی خرابیاں اور خرابیاں ہی خرابیاں ہو رہی ہیں, اور عشق مجازی کا طوفان ہے, بدتمیزی اس وقت کھڑا ہوا ہے ہر طرف, یعنی گناہوں کا دور دور. اگر یہ عورت قابو میں آ جائے نا تو شاید ہمارا معاشرہ پورا نہیں تو آدھا سدھر جائے, اس کی وجہ سے بہت بربادی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مہربانی کر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ سب پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیں. یہ پردے کے بارے میں اس کو انسائیکلوپیڈیا آپ سمجھ لیں, اتنی آپ کو اس میں معلومات ملیں گی انشاءاللہ قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں, اور پردے کا صحیح تصور آپ کو ملے گا. کیونکہ دور بڑا نازک ہے, آج کل وہ شانہ بشانہ مرد عورت شانہ بشانہ چل رہے ہیں نا اور چلائے جا رہے ہیں, تو ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھیک ٹھاک اس میں رد ملے گا آپ کو. اور حقیقی شرعی پردے کے بارے میں آپ کو اس میں معلومات ملیں گی کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اس میں ملے گا. اور بات اس میں مسلمانوں سے کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مسلمان نہیں اس سے کیا الجھے، پہلے اپنے مسلمانوں کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے. تو ماں بہنیں نہیں سنبھال پا رہی، بچوں کی امی نہیں ہاتھ میں آ رہی، کیا کرے. تو اس لیے پوری کوشش کیجیے، حکمت عملی کے ساتھ یہ کتاب اپنے گھروں میں داخل کر دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ گھر کی خواتین جو ہیں صاحب ہیں اس کو پڑھیں، کسی طرح پڑھیں. اچھا، اس کا نام پردے کے بارے میں سوال جواب ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اگر میں کہوں کہ 100% ہی مردوں کے لیے بھی مفید ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو. یہ مردوں کے لیے بھی اتنی مفید ہے کہ پردہ کروائے گا تو مرد نا، وہ خالی پردہ نہیں ہے نا، پھر اس میں عشق مجازی کا پورا ٹاپک ہے، اور اتنی معلومات ہے عشق مجازی کے بارے میں، اور غلط فہمیوں کا رد ہے، جیسے وہ نعوذ باللہ اس طرح کے عاشق ناشاد بول دیتے ہیں کہ وہ تو یوسف اور زلیخا نعوذ باللہ ان کا بھی عشق تھا. تو اس میں قرآن پاک سے رد ہے اس کا کہ زلیخا کی طرف سے عشق تھا، یوسف علیہ السلام معصوم تھے، نبی تھے، ان کی طرف سے کوئی عشق نہیں تھا. اسی طرح مطلب اور بہت ساری اس میں عشق مجازی کے بارے میں معلومات ہیں، اس میں کف کے بارے میں معلومات ہیں، جو لو میرج کورٹوں میں جا کے کرتے ہیں تو کب شادی ان کا نکاح نافذ ہوتا اور کب نہیں ہوتا. کئی لوگ یہ کورٹ میرج کر کے بھی بغیر نکاح اور بغیر بیاہے رہ جاتے ہوں گے. اس طرح ہجڑے کے بارے میں ایسی معلومات ہے کہ شاید ہی آپ کو کسی اور کتاب میں ملے، اس میں جمع کر دی گئی. اور پتہ نہیں کتنے ٹاپکس پر اس میں الحمدللہ معلومات ہیں، آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ حیران رہ جاؤ گے، اور آپ کو دعوت اسلامی پر پیار آئے گا. اگر آپ دعوت اسلامی میں ہاتھ دے ہوگے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے پورے آ جاؤ گے. آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، تو انشاءاللہ ہم پردے کو بھی نافذ کریں گے انشاءاللہ.
وہ مبلغین کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے،
بہت مواد ہے اس میں، بیسیوں بیانات ہو سکتے ہیں،
اتنے بیانات اس میں ہو سکتے ہیں. اور اب جو یہ نئی ترتیب کے ساتھ آئی ہے ماشاءاللہ، اس میں مزید مواد ہے.
یہ تقریباً 400 صفحات پر ہے.
یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت 99 کا، تو فیضان سنت میں ایک طرف لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ مبلغین ان کتابوں کو لے لیں اللہ کی رحمت سے بابا، یہ اور بھی جو کتابیں آپ نے بھی نام بتائے، تو اس میں یہ کہ اللہ کی رحمت سے مطالعہ بھی ہو جاتا ہے، اور بیانات کے لیے اس میں مواد، اور پھر دعوت اسلامی کے انداز کے مطابق مواد، کس بات کے آگے کیا بات سمجھانی چاہیے، وہ سارا مواد الحمدللہ ان کتابوں میں اللہ کی رحمت سے موجود ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ کرے کہ ہمارے علماء کرام بھی اس کو مطالعہ فرمائیں، تو اس سے ان کی شفقتیں بھی تو بڑھ جاتی ہیں.
بابا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی شانہ بشانہ، میں مطلب تھوڑا عرض کر دوں بابا، یہ پرانا نعرہ ہے شانہ بشانہ، یہ پہلے ہوتا تھا شانہ بشانہ، کاندھے سے کندھا ملا کر، شولڈر ٹو شولڈر. اب ہے بابا لیڈیز فرسٹ، اب یہ آگے نہیں، یہ
اچھا مرد پیچھے ہاتھ باندھ کر چل پڑا،
پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہا ہے. یس یس،
اس کو تو ہم زن مرید بولتے ہیں.
آپ جو بھی بولے وہ اس کی پتہ نہیں کیا، اس نے کو سون وون کا انجیکشن لگایا کیا لگایا، لیکن سر وہ تو پڑتا نہیں ہے. آپ نے بولتے رہے ہوئے یہ بولا ہے ٹھیک ہے یار، حضرت ہے حضرت ہے حضرت ہے حضرت ہے. اب یہ چل رہی ہے اس کی بھی گاڑی، اس کو یہ کہ بابا کیا ابھی جب اتنی زندگی نکال دیے تو تھوڑا اور صحیح، اور کیا پیچھے اتنا چل ہی لیا ہے تو اور بھی چل لیتے ہیں.
نہیں نہیں، اس کو عورت کو پیچھے کرنا ضروری ہے، یہ ناقص العقل ہے.
اس عورت کو بولے اب چلے، یہ مرد پیچھے آیا عورت،
حدیث پاک میں عورت کو ناقص العقل قرار دیا ہے. لیکن جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں ظاہر مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کامل العقل تھی کہ ہم جیسے سارے کے سارے مرد جو ہیں ان کی عقل کے کسی ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں، تو جنرلی عورت جو ناقص العقل ہوتی ہے.
تو یہ خود اس کو کیوں نہیں مطلب آتا کہ میں کیوں آگے چلتی ہوں، اس کو اتنا ڈڈا کیا ہے آگے چلنے کا، پیچھے چلے اس کو مطلب آگے چلتی رہتی ہے.
یہ ایک محاورہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ،
مطلب وہ جو ہی اس کا مطلب ہے.
اسی خواتین ہیں پردے والی، اور ان کی تعداد بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی نہیں ہے، کہ وہ مطلب ہے کہ شرم و حیا اور اللہ کی نیک بندیاں اور ولیات بھی ہوں گی ضرور، کیونکہ وہ نبوت ختم ہو گئی، ولایت تو ختم نہیں ہوئی، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ان مانو کر نبوت ختم ہو گئی، ورنہ نبوت کو تو زوال ہے ہی نہیں نا، جو نبی ہے وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی نبوت کا منصب تو اس کا ختم نہیں ہوا نا، وہ اگرچہ ادیان جو تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے کے تو وہ منسوخ ہوئے ہیں، لیکن وہ نبی تو باقی ہیں، اور ان پر ایمان لانا بھی شرط ہے، ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، بلکہ نبوت کو زوال مانے گا تو بھی کافر ہو جائے گا، کہ نبوت جس کو ملی وہ کبھی بھی چھینی نہیں گئی، کہ وہ نبوت نہیں چھنتی، تو جتنے نبی آ چکے وہ سب کے سب درست حق حق اور حق، ٹھیک ہے نا، اور کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، نبیہ نہیں ہوئی کوئی، مرد ہی کو نبوت ملی ہے، مگر ولایت دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے، اور یہ ختم نہیں ہوئی، اور اس کا کوئی پیریڈ بھی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، ولایت اللہ طول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے عطا کر دے، نبوت کو زوال نہیں لگتا لیکن ولایت کو زوال بھی لگتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی ولایت کی منزل پر پہنچ بھی جائے تو وہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ولایت سلب نہ کر لی جائے، ولایت چھین نہ جائے گی، جیسے کہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اتنا پہنچ جائے مقام پر کہ وہ کسی باغ میں داخل ہو اور پتے پتے سے آواز آنے لگے اور پرندہ پرندہ پکارنے لگے، السلام علیک یا ولی اللہ، اے ولی اللہ کے ولی، اے ولی اللہ تجھ پر سلام ہو، اور اگر اس بات پر بھی اس کا دل ٹھہر گیا تو اس کی خرابی ہے، اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھے یا نعوذ باللہ تکبر آ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو بہت اس کے لیے رسک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے تو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ڈرتے رہے ہیں، یہ حدیثیں موجود ہیں، اگرچہ یقینی طور پر بخشے ہوئے ہیں اور بخشوانے والے ہیں، ان کے صدقے ہی ہماری بخشش ہونی ہے، لیکن ان پر بھی غلبہ خوف ہوتا تھا، جس کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے اور پاؤں متورم ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو اس لیے وہ اور روتے اس طرح تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رونے کی آواز اس طرح بلند ہوتی تھی جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے پہ، اس طرح روتے تھے، تو یہ خوف کا غلبہ، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری ہوتا تھا تو ماؤ شما ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، چاہے ولایت کی کیسی منزل ہم طے کر لیں لیکن کب اٹھا کر پھینک دیا جائے کچھ نہیں پتا، اس لیے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھے اور بندہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، وربلی نہیں، وربلی تو سبھی کہتے ہیں کہ فقیر حقیر سراپا پر تقصیر، اور اگر یہ وربلی یہ کہے گا الفاظ میں اور دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، پھر تو ریا کا رہی ہے، جھوٹا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، کہ لوگ بولیں گے یار بڑی عاجزی، حضرت بڑی عاجزی فرما رہے ہیں، اور اندر میں وہ تکبر کا گند بھرا ہوا ہے، بات بات پہ مطلب وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ، تو تکبر کی ڈیفینیشن ہی آپ اگر نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ جاننا فرض ہے، تکبر جو ہے یہ مہلکات میں سے، ریاکاری، تکبر، غیبہ، جھوٹ، چغلی، یہ سب مہلکات ہیں، اور بھی کئی مہلکات ہیں، تو ان کا علم یعنی ان کے بارے میں ضروری احکام جاننا یہ فرض عین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو تکبر کی ڈیفینیشن، تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی مسلمان کو حقیر جانے، گھٹیا جانے، اور اپنے آپ کو جیسے کچھ سمجھے، برتر سمجھے، نہیں، بہت سارے ایسے مطلب واقعات ہیں کہ یعنی کہ ملتے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور بڑے بڑے نیک نظر آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گرفتار فرما لیا، وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا، تو وہ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی، تو وہ جا رہا تھا اور وہ اتنا پہنچا ہوا تھا، صاحب کرامت تھا، کہ اس کے سر پر بادل سایہ کر رہا تھا، ایک سخت گناہگار اس دور کا، اس بستی کا، وہ وہاں سے گزرا اور اس نے اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھا کہ اس کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے، تو اس کا دل عقیدت سے جھک گیا اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ تاکہ اس کی برکتیں حاصل کرے. اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس سے برکتیں حاصل کروں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. مگر اس نیک بندے کو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، وہ اس کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ چھٹا ہوا مجرم اور یہ بدنام شخص رسوائے زمانہ میرے قریب کہاں ٹپک پڑا، نہ اس کو اس نے حقیر جانا. اب یہ دونوں جب اٹھے تو وہ بادل جو تھا وہ اس نیک بندے کے سر پر نہ رہا، اب گناہگار کے سر پر رہا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کے ذریعے اس کو پیغام دیا کہ دونوں اپنے اپنے عمل کا اثر نو آغاز کرو، کہ اس عابد اور زاہد کے اس تکبر کی وجہ سے اس کے پچھلے اعمال ختم ہو گئے، نیکیاں خلاص، اس نے حقیر جانا اس کو. اور اس گناہگار کے پچھلے گناہ اس لیے بخش دیے گئے کہ اس نے اس کے ساتھ حسن زن قائم کر کے اس کے قرب کی برکتیں لینے کی نیت سے ہی بیٹھ گیا، تو اس کو حسن زن کا فائدہ ملا اور اس کو تکبر کا نقصان پہنچا. تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے ساتھ کیا ہو. اور یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان کے ساتھ حسن زن یہ بہت اچھی بات ہے، اور حدیث پاک میں حسن الزن من حسن العبادہ، کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان، یعنی مسلمان کو اچھا تصور کرنا، اچھا سمجھنا، نیک گمان کرنا اس کے بارے میں، یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. اور ہمارے یہاں تو مطلب یعنی کہ فوراً بدگمانی ہی کی جاتی ہے، اس لیے بول رہا ہوگا، یہ یوں کر رہا ہوگا، یہ ترکیبیں بنا رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے، نعوذ باللہ، مطلب بدگمانی. تو ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں حسن ذہن رکھنا چاہیے، جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو بدگمانی کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن ذہن کی نعمت سے مالا مال فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، بس یہی ذہنوں کے ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سب سے برا میں ہوں. بس جب سب سے واقعی ذہن ہمارا بن جائے گا میں سب سے برا مسلمانوں میں، تو انشاءاللہ تکبر قریب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیک اور پرہیزگار وہ قرار دیے جا چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، عاجزی کرتے رہنا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے، اس کو بلندی نصیب کرتا ہے. ورنہ میں جو کرے بکری اس میں چھری تو پھرتی ہے. تو اللہ میں کی مصیبت سے بچائے ہم کو. اور حقیقی عاجزی دل کی، ہماری زبان کی عاجزیاں تو بہت ہیں، ہم سے تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، اتنے الفاظ عاجزی کے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ حقیقی دل کی عاجزی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بدگمانی کی میں نے بات کی، تو بدگمانی کے تعلق سے اپنے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے، اس کا نام ہی بدگمانی. اتنا پیارا رسالہ ہے، اتنا پیارا رسالہ، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی آ جائے گی، مدینہ سینہ مدینہ بن جائے گا.
آپ کا بول رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نمازیں ادا کی ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ نمازوں میں غلطی ہے، کیا وہ نمازیں دہرائیں گے یا پتہ چلنے کے بعد نے درست کر لی کیا اس کی نمازیں ہو گئیں؟ جزاک اللہ.
نماز فاسد تھی، یقینی طور پر معلوم ہے کہ نماز فاسد تھی، تو اب تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی نا. ہاں وہ قراءت کے مسائل دوسرے ہیں، کہ قراءت یعنی قرآن کے حروف کی تصحیح، یعنی اتنا یعنی درست حروفوں مخارج سے ادا ہوتے ہوں کہ مانا فاسد نہ ہوتے ہوئے ما یجوز بہ الصلاۃ کہ نماز جائز ہو جانے کی حد تک اس کی قراءت درست ہو اور نہیں ہو مطلب درست, اور یہ اس کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے. تو اس اگر واقعی رات دن کوشش کر رہا ہے تو یعنی کہ جو ضروری کام کاج ہوتے ہیں آدمی کے, اس کے علاوہ جو بہت سارا جو وقت اس کو ملتا ہے بس اس میں نہ ورد پڑھے نہ وظیفہ پڑھے کچھ نہیں, وہ مخارج درست کرتا رہے اپنا, تو یہ زمانہ کوشش کہلاتا ہے. تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز درست ہو جائے گی اگرچہ اس کے معنی فاسد ہوں. تو یہ ایک صورت تو ہے, البتہ دیگر مسائل میں یا اگر یہ زمانہ کوشش نہیں ہے تو اس کی نماز فاسد ہے. تو جب یہ درست پڑھنے اس کو مسائل پتہ چل گئے کام, تو اب یہ کہ وہ ساری جتنی نمازیں فاسد تھی وہ اس کو دوبارہ پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے حقوق العباد کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے کہ اگر کسی کا حق ہم نے تلف کیا ہے تو اس کا حق کس طرح اس کو پہنچائے, اور اگر ممکن نہ ہو تو اس کا کے نام پہ خیرات دے سکتے ہیں؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرما دی, جزاک اللہ خیر.
حقوق العباد کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, جس کی حق تلفی کی نا وہ دنیا میں اس کا چکانا پڑے گا حق. اب یہ کہ ڈھونڈنے میں ہماری اصل سستی بہت ہے. اس کو یوں سمجھیں آپ کہ ایک بار نگرانی شورا بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے بڑا پیارا اس میں مدنی پھول دیا جو میں نے وہ مدنی چینل پہ سنا تھا, کہ اب جیسے کہ بھائی کس کس کے پیسے لیے ہیں یاد ہی نہیں ہے, تو اب اس کی توبہ ہو جائے تو اس کی توبہ کیسے ہو, یاد کرو. اگر تم کو جیسے کہ والد کسی کا فوت ہو جائے اور اس کے والد کے پیسے بکھرے ہوئے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے چوپڑے نکالتے ہیں, رجسٹر نکالتے ہیں, جاننے والوں سے پوچھتے ہیں, خوب چھان بین کرتے ہیں کہ کس کس کے پاس میرے باپ کا پیسہ ہے, سب سے وصول کرتے ہیں, ایک ایک سے وصول کرتے ہیں, نچوڑ لیتے ہیں, اور جو نہیں دیتا اس کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں. اور اگر یعنی کہ جب یعنی کسی کے پاس آپ کی رقم نکلتی ہے تو اس کو وصول کرنے کے لیے آپ زمین آسمان ایک کر دیتے ہو. تو اب آپ کسی کی رقم لے کر بھول گئے ہو تو اس کے لیے بھی زمین آسمان ایک نہیں کرنا, تو کم از کم یعنی کہ زمین کے نیچے تھوڑا کھود کے تو دیکھو یار کہ کس کس کے دبا کے رکھے ہیں. تو یہ ایک سمجھانے کی بات ہے کہ مبالغہ ہے کہ پورا زور لگائے کہ میرا کس کس کا حق جو ہے یہ مجھ پر نکلتا ہے, اس کو مارا, اس کو لتاڑا, اس کو گالی دی, اس کو جھاڑا, اس کی غیبت کی اور پتہ چل گیا اس کو, اس پر تومت باندھی, اس کے پیسے لے کے کھا گیا, اس کی کتاب پڑھنے کے لیے تو لے کے رکھ لی. جن جن کے حق تلف کیے ہیں وہ سب کے سب دنیا میں ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اب جس کی رقم لے لی ہے اور اب وہ ملتا نہیں ہے, یا وہ فوت ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا اور کوئی ملنے کی امید نہیں ہے, تو اس کی بھی صورت ہے کہ اتنی رقم جس کا حق مل گیا اس کو دے دیا. اب جتنی نہیں وہ زندہ نہیں رہا یا غائب ہے اور اس کے ورثہ ملتے ہیں تو اب ورثہ کو دینا پڑے گا, ورثہ بھی نہیں ملتے تو اب وہ رقم جو ہے وہ کسی شرعن جو فقیر ہو اس کو دے دے, تب سبک دوش ہوگا. اب یہی یاد نہیں کہ کتنی رقم ہے تو اب یہ کہ ذنے غالب کرے, سوچے کہ کتنی ہونی چاہیے, تو بھئی اتنے ہزار تو اتنے ہزار کر دے, دو چار پانچ سو زیادہ دے دے تاکہ اپنی طرف کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ سب کرنا ہوگا. اب یہ کہ کن کن کے وہ ظلم کیا, کن کن پر یا کتنی رقم کھائی, تو وہ تو رقم میں تو ذن غالب کر کے اتنی رقم دینی ہے کہ وہ اگر وارث وغیرہ نہیں ملتے جتنے مل گئے ان کو دے دیا, باقی خیرات کرے. اس کی توبہ کہ میں اتنا مال کھا گیا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے, اس کی توبہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑی, وہ تو دینا پڑے گا. اچھا اب کسی کی غیبت کی, کسی کی چگلی کھائی, یعنی کہ کوئی ایسے حقوق کی بات طلب کی ہے جس کا تعلق مال سے نہیں ہے, تو وہ اس سے, اور یہ تمام معاملات میں حقوق میں یہ ذہن میں رکھے کہ حق اللہ بھی موجود ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور حق العبد بھی ادا کرنا ہے, تو توبہ کے ساتھ ساتھ وہ ادا بھی کرنا ہے, جس کو تلافی بولتے ہیں معافی تلافی, تو تلافی یہی ہے کہ وہ ادا کرنا ہے. اور حق اللہ کی بھی تلافی ہوتی ہے, جیسے کہ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا حق تلف کیا, تو اب نماز کو قضا کرے یہ تلافی ہے, توبہ کرے تاخیر کی تو یہ معافی بھی ہو گئی تلافی بھی ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ.